أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات, ہم میزان حصہ اول میں ایمانیات کے باب کا مطالعہ کر رہے ہیں. اس میں سنن الہیہ زیر بحث ہے, یعنی وہ طریقے جو اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے اختیار فرماتا ہے. تین چیزیں زیر بحث آ چکیں اور ان کو ہم تفصیل کے ساتھ سمجھ چکے. عزل و نصب کی سنت کا مطالعہ شروع ہوا تھا. اس میں جو بنیادی بات تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے قانون کے مطابق جس طرح سے انسانوں کا انتخاب کرتا ہے کہ ان میں سے کس کو شکر کے امتحان میں مبتلا کرنا ہے اور کس کو صبر کے امتحان میں, اسی طرح قوموں کو بھی منتخب کرتا ہے. یعنی بہت سی قومیں ہیں کہ جو کچھ ان کے اندر بالقوا موجود ہے اس کو اس طرح اظہار نہیں کر پاتی, اور بعض ہیں کہ ان کے لیے حالات سازگار ہوتے چلے جاتے ہیں. افراد کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو ان کا بھی یہی معاملہ ہے. تو وہ انتخاب کرتا ہے, یعنی کسی ایک فرد کو منتخب کر لیتا ہے کہ یہ عمارت کے آخری مقام تک پہنچ جائے گا, اس کے لیے بہت سی نعمتیں ہوں گی, یہ جو قدم اٹھائے گا اس میں کامیابی ہوگی, اور پھر یہ دیکھتا ہے کہ یہ اس کا شکر گزار بندہ بنتا ہے یا نہیں. یہی معاملہ اس کے برعکس بھی ہوتا ہے, یعنی مصیبت آتی ہے, تکلیف آتی ہے, آدمی جو قدم اٹھاتا ہے الٹا پڑتا ہے, جس چیز کو ہاتھ لگاتا ہے خاک ہو جاتی ہے. تو اس طرح گویا یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ آدمی صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا, یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے شکوہ کو نہ ہو جاتا ہے, بات بات پر شکایت کا حرف زبان پر لے آتا ہے, یا یہ سمجھ کر کے اس کے پروردگار کی طرف سے ابتلا ہے اس میں کامیاب ہونے کی کوشش کرتا ہے. یہی صورتحال یہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ قوموں کے ساتھ بھی ہوتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ انتخاب کرتا ہے, انتخاب کی پوری منطق یا اس کی پوری حکمت وہ گرفت میں نہیں آتی. یعنی ایسا نہیں کہ یہ انتخاب بھی الٹپ سا ہو جاتا ہے, لیکن وہ کرتا ہے, وہ گرفت میں نہیں آتی. انتخاب کے بعد البتہ ایک قانون ہے, یعنی جب اللہ تعالیٰ انتخاب کر لیتا ہے تو پھر اس قوم کو معزول ہونا ہے. یعنی یا وہ اس منصب پر فائز رہے گی, اس کے لیے سرفرازی باقی رہے گی, اور یا وہ اس سے گرا دی جائے گی. تو اس میں یہ لکھا گیا تھا, اس کو ایک نظر دوبارہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس انتخاب کے نتیجے میں جب کوئی قوم ایک مرتبہ سرفرازی حاصل کر لیتی ہے, ایک مرتبہ سرفرازی حاصل کر لیتی ہے اس انتخاب کے نتیجے میں, نہ کہ ہمارے علم میں کسی قانون کے نتیجے میں, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتخاب کا عمل ہو جاتا ہے, سرفرازی کا فیصلہ ہو گیا. یک بیک کی اندازہ ہوتا ہے کہ کسی قوم کے اندر جو قوت موجود تھی وہ ظاہر ہونے لگ گئی ہے, اور وہ دنیا کے منصہ پر نمودار ہوتی چلی جا رہی ہے. جب یہ عمل ہو جاتا ہے اور ایک قوم سرفرازی حاصل کر لیتی ہے تو اللہ اس کے ساتھ اپنا معاملہ اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ علم و اخلاق کے لحاظ سے اپنے آپ کو پستی میں نہیں گرا دیتی. یعنی اب معاملہ ایک قاعدے کے مطابق ہونا شروع ہو جاتا ہے. دنیا کے اندر جو چیزیں لوگوں کے لیے سرفرازی کے منصب پر قائم رہنے کا ذریعہ بنتی ہیں یا اس کو مزید مستحکم کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں, وہ دو ہی ہیں, یا علم کی برتری, اخلاق کی برتری. اخلاق ظاہر ہے کہ انسان کے اس باطنی شعور سے پیدا ہوتے ہیں جس میں وہ ایک عالمگیر حقیقت بن جاتے ہیں. اصل میں اخلاق ہی ہیں کہ جو ہمارے لیے انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنے کی بنیادیں فراہم کرتے ہیں. ہمارے باہمی معاملات, ہمارے معاشرتی معاملات, ہمارے معاشی معاملات, ہمارے سیاسی معاملات, اور عالمی سطح پر ہمارا تعامل, سب اصل میں انہی اصولوں پر ہو رہا ہوتا ہے. ہم ان کے ذریعے سے حق باطل صحیح اور غلط کا فیصلہ کرتے ہیں اور اسی بنیاد پر اپنے ادارے بناتے ہیں. تو علم اور اخلاق کے ظاہر ہے کہ جو عمومی قاعدے ہیں وہ عالمگیر حیثیت اختیار کر لیتے ہیں. یہ دونوں چیزیں جب اپنے ایک معیار پر قائم رہتی ہیں تو اللہ بھی اپنا فیصلہ نہیں بدلتے. جب ان میں انحطاط آنا شروع ہو جاتا ہے, یہاں تک کہ کوئی قوم ان کے لحاظ سے یعنی علم و اخلاق کے لحاظ سے پستی میں گر جاتی ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ کسی دوسری قوم کو اس کی جگہ لے آتے ہیں. یہ خدا کی غیر متبدل سنت ہے. اگر آپ پوری انسانی تاریخ میں دیکھیں تو اس سنت میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی, اور اپنی اس سنت کے مطابق جب کسی قوم کے لیے بار بار کی تنبیہات کے بعد وہ ذلت و نکبت کا فیصلہ کر لیتا ہے. یہ تنبیہات کیسے ہوتی ہیں؟ ظاہر ہے کہ جب اللہ کا پیغمبر دنیا میں موجود ہوگا تو یہ تنبیہات پیغمبر کے ذریعے سے ہوں گی, لیکن عام حالات میں یہ تنبیہات حوادث کے ذریعے سے ہوتی ہیں. قوموں پر مختلف احوال گزرتے ہیں. جس طرح ہماری عمومی زندگی میں موت کے پہلو سے غفلت کو حوادث سے دور کیا جاتا ہے, زلزلہ آ جاتا ہے, طوفان آ جاتا ہے, تو انسان کو احساس دلایا جاتا ہے کہ وہ قدرت کی قوتوں کے مقابلے میں کتنا بے بس ہے, اور اس کے نتیجے میں وہ موت جو انسان بھلا کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ یاد آ جاتی ہے. تو قوموں کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے کہ ان کو گرد و پیش کے حالات سے, اپنے اوپر گزرنے والے احوال سے, ان کی معیشت اور معاشرت میں آنے والے تغیرات سے تنبیہات کی جاتی ہیں, توجہ دلائی جاتی ہے. ان کے بعد پھر وہ ذلت و نکبت کا فیصلہ کر لیتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اب کوئی تنبیہ بھی ان کو بیدار کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی. آپ کیجیے.
سلیکشن کا پروسیس ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کیا وہ حالات پیدا کرتے ہیں قوم کے لیے کہ جس سے وہ ایک ترقی یافتہ یا ایک حاکم قوم دنیا میں اعلیٰ قوم بن سکے, یا پھر بس وہ کسی کو بھی چاہے اس کی اخلاقی حالت خراب ہو یا اس کے جو سسٹمز ہیں وہ نہ ہوں وہاں پہ, تب بھی وہ اس کو چن لیتے ہیں؟
یہ تو ہم اسی صورت میں کہہ سکتے ہیں جب یہ سمجھ میں آ جائے. بظاہر کچھ اسباب بھی موجود ہوتے ہیں, یعنی غیر معمولی شخصیات کا ظہور ہو جاتا ہے, علم کے معاملے میں کوئی غیر معمولی انکشافات ہونے شروع ہو جاتے ہیں, یعنی ہوتے ہیں کچھ چیزیں, لیکن ان کو کسی چونکہ قانون میں نہیں لایا جا سکتا. جس طرح اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ یہ کیوں ہوتا ہے کہ ایک آدمی کی دکان چل نکلتی ہے اور دوسرا وہیں کھول کے بیٹھا ہوتا ہے اور کوئی گاہک نہیں آتا, ایک آدمی ایک چھوٹی سی بٹی لگاتا ہے اور پھر وہ اسٹیل مل کا مالک بن جاتا ہے لیکن یہ باقی لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا. اسی طریقے سے ہم عام افراد کے مابین بھی یہ بظاہر تو دیکھتے ہیں کہ بھائی اس نے محنت بہت کی تھی, وہ گیا بھی تھا, لیکن کیا یہ کوئی ایسا قانون ہے کہ اگر یہ میں بھی کروں گا تو ہو جائے گا؟ اس کو ایک قاعدے میں نہیں لایا جا سکتا. تو اس لیے میں نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا انتخاب کا. یہ انتخاب الٹ اپ نہیں ہوتا, ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت ہوتا ہے, وہ علیم و حکیم ہے, کوئی کام اس طرح تو نہیں کرتے, لیکن وہ ہماری گرفت میں نہیں آتا کہ کیسے کرتے ہیں. یعنی یہ کیسے ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ عمارت کے لیے منتخب ہو جاتا ہے اور ایک غربت کے لیے منتخب ہو جاتا ہے؟ ایک آدمی عمراء کے گھر میں پیدا ہو کر بھی غربت کی نکبت میں گرا دیا جاتا ہے اور ایک شخص کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کے انتخاب ہی کے لفظ سے ادا کی جا سکتی ہیں, لیکن چونکہ اللہ علیم و حکیم ہے اس وجہ سے ظاہر ہے کہ کوئی قاعدے کوئی ضابطے ہیں ان کے ہاں, ان کو اس نے بیان نہیں کیا لیکن دوسرے کو بیان کر دیے. یعنی دوسرے کو بیان کر دیے تو ہم اصل میں اس علم کا مطالعہ کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے ہمیں دیا ہے, اور اس کے اتنے حصے ہی کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے ایک حجت کی حیثیت رکھتا ہے جتنا بیان ہو گیا ہے. باقی کے بارے میں ظاہر ہے کہ قیاس ہوتا ہے, وہ درست بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے.
سورہ رعد کی آیت ہے جس سے ہم نے یہ بات اخذ کی ہے, اس کا جو پس منظر ہے اس کے پیچھے تو گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ وہ جو منکرین ہیں وہ عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں, نشانیاں مانگ رہے ہیں, اللہ میاں اس کے جواب میں یہ بات کہہ رہے ہیں ان کو, تو یہ سوال و جواب کی مناسبت سے اس میں سے ایک آفاقی قاعدہ کیسے نکلا ہے؟
آفاقی قاعدہ بیان کر دیا, یعنی اللہ تعالیٰ کسی خاص صورتحال پر بحث کرتے ہوئے بیان اس طرح کر دیتے ہیں کہ وہ ایک قاعدہ بن جاتا ہے. بندے کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے, ایک آدمی کہتا ہے کہ جی میری جھولی بھر دیں اب ظاہر ہے کہ وہ آدمی ہے, خاص آدمی ہے. جواب میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم تو اس طرح جولی بھرا کرتے ہیں, تو اب ظاہر ہے کہ یہ قاعدے کا بیان ہو گیا, تو ایسے ہی بیان کیا ہے اس کو. یہ خدا کی غیر متبدل سنت ہے, اور اپنی اس سنت کے مطابق جب کسی قوم کے لیے بار بار کی تنبیہات کے بعد وہ ذلت و نکبت کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کا یہ فیصلہ کسی کے ٹالے نہیں ٹلتا. یعنی جب وہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ جو جی چاہے کر لیں, جتنی دعائیں چاہے مانگ لیں, جو کچھ بھی اقدامات آپ کے بس میں ہوں کر ڈالیں, کچھ نہیں ہوتا. پھر وہ فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے, اور دنیا کی کوئی قوت بھی خدا کے مقابلے میں اس قوم کی کوئی مدد نہیں کر سکتی. انسان کی پوری تاریخ قوموں کے عزل و نصب میں اس سنت کے ظہور کی گواہی دیتی ہے. یہ آگے واضح ہوگا کہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ اس میں سرتسر انتخاب ہی ہے جس کو ہم سمجھ سکتے ہیں, وہ اگلے پیرے میں واضح ہو جائے گا. یہاں اس اصول کو بیان کیا ہے سورہ رات کی اس آیت کے حوالے سے. یہ آیت پڑھی جاتی ہے, اس کو لوگوں نے ترجمہ بھی کر ڈالا ہے, اس پر شاعری بھی ہو گئی ہے, بطور قانون بیان ہوتی ہے. یہ گیارہویں آیت ہے اور سورہ رات کی ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم واذا اراد اللہ بقوم سوء فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. یہ جلدی نہ مچائیں, یعنی مخاطبین کو کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے قانون کے, یعنی یہ آخری قانون, اس کے نفاذ کا مطالبہ کر رہے ہو نا, جلدی نہ مچائیں. اللہ کسی قوم کے ساتھ اپنا معاملہ, کسی قوم کے ساتھ, اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے رویے میں تبدیلی نہ کر لے. یعنی گویا جو اب معاملہ ہے, جب تم آ گئے ہو تو اب اس کے بعد معاملہ تبدیل ہونا ہے. جو بھی تمہاری حیثیت ہے, تبدیلی اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق ہوگی. وہ فیصلہ کرے گا کہ اب میں نے جو معاملہ کرنا تھا وہ اب میں بدل رہا ہوں, اب اس قوم پر عذاب آ جانا چاہیے, اب اس کو ہلاکت کے سپرد ہو جانا چاہیے, اب اس کو دنیا کے نقشے سے محو ہو جانا چاہیے, یہ اب فیصلہ مجھے کرنا ہے. اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ کسی کے ٹالے نہیں ٹل سکتی. تو دوسرے فقرے نے یہ بتا دیا کہ اصل میں جو کسی قوم کے ساتھ برا معاملہ کرنا ہے, یعنی ایک تو یہ نا کہ قوم گوشہ خمول میں پڑی ہوئی ہے, زندگی بسر کر رہے ہیں, خانہ بدوش ہیں, کسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں, کسی دوسرے علاقے کے اندر اپنا کوئی نظام قائم کر کے چل رہے ہیں, عالمی سطح پر سرفرازی کا فیصلہ, یہ اللہ کے قانون کے مطابق اس کے انتخاب کی بنیاد پر ہوتا ہے. اور یہ کہ اب اس قوم کے ساتھ, یعنی یہ قوم اس جگہ کھڑی ہے اور مجھے اب اس قوم کو مٹا دینا ہے, یعنی ذلت اور نکبت میں مبتلا کر دینا ہے, یہ جو فیصلہ ہے یہ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کرتے, بلکہ یہ کسی قاعدے قانون کے ساتھ کرتے ہیں.
یہاں پر یہ جو عموم کو آپ نے کہا کسی قوم, تو یہاں یہ کیوں نہیں کہا جا سکتا کہ مخاطبین کی رعایت سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی ایسی قوم جس میں اللہ نے رسول بھیجا ہے, اور یہ اصل میں اللہ کے عذاب کی سنت کے بارے میں وہی بات بیان کر رہے ہیں کہ وہ نہیں ٹالے ٹلے گا, وہ آئے گا اس لیے کہ تم انکار کر بیٹھے ہو. اس کو ہم اس پیراڈائم سے اٹھا کر عالمی سطح پر قوموں کے ساتھ معاملے میں کیسے لیں
گے؟ نہیں, ہم اس کو کسی سطح پر بھی نہیں لے جا رہے ہیں, ہم اللہ کی اس سنت کو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قوموں کے ساتھ جو معاملہ کر رہا ہے اس معاملے میں اس کا طریقہ کیا ہے. اب یہ کہ وہ کس قوم کے ساتھ یہ معاملہ کیسے کرے گا, وہ آگے زیر بحث آنا ہے. یعنی کیسے یہ قانون یہاں سے اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد یہ سب قوموں کا احاطہ کر لیتا ہے, وہ آگے زیر بحث آئے گا. یہاں تو صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معاملے میں جو تبدیلی آتی ہے وہ تبدیلی کیوں آتی ہے,
یعنی
کیسے آتی
ہے,
وہ کسی قاعدے کے تحت آتی ہے. یعنی اس کے لیے کوئی ضابطہ ہے, اور وہ ضابطہ کیا ہے, وہ خود اس قوم کا اپنے بارے میں رویہ ہے, وہ کیا اختیار کرتی ہے. یعنی جو یہاں بات بیان کی جا رہی ہے وہ صرف اتنی ہے, تعمیم اصل میں قوم کے حوالے سے نہیں کی جا رہی بلکہ اس اصول کے حوالے سے کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدہ بنا رکھا ہوا ہے کہ میں تم پر عذاب بھی لاؤں گا نا, تو تمہارے اندر سے وہ چیز پیدا ہونی چاہیے جس کے بعد میں تمہیں مٹا دوں. یعنی میں کسی قوم کے ساتھ معاملہ ایسے الٹ اپ نہیں کر ڈالتا کہ میں اس پر عذاب لے آؤں اس لیے کہ میری مرضی ہو گئی کہ میں عذاب لے آیا. تو حتیٰ یغیروا ما بانفسہم, یعنی جب تک ان کے اپنے اندر وہ تبدیلی نہیں آتی کہ جو تقاضا کرتی ہے کہ اب اس کو ہلاکت کے سپرد ہو جانا چاہیے, میں ہلاک نہیں کیا کرتا. تو یہ دیکھیے کہ اللہ کے انصاف کا بھی یہی پہلو ہے, قومیں پڑی ہوئی ہیں اپنے طریقے کے مطابق, لوگوں کو سرفرازی دینا اس کا تو کوئی وعدہ نہیں کیا نا اللہ تعالیٰ نے. یعنی یہ اگر اس نے اپنے انتخاب پر رکھا ہے تو رہے، لیکن جب میں ایک حالت میں ہوں اور مجھ پر ذلت اور نقبت کا تازیانہ برسانا ہے، یہ تو سزا ہے نا، اس کے لیے قاعدہ کیا ہے؟ وہ یہ فرماتے ہیں کہ ذلت اور نقبت کا تازیانہ جو ہے اس کے لیے تم پیدا کرتے ہو وہ صورتحال. بندوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، یعنی یہ انتخاب تو ہو جاتا ہے کہ یہ صبر کے امتحان میں ایک اس میں، لیکن کسی شخص کے اوپر وہ صورتحال پیدا ہو جائے کہ جس کے نتیجے میں ہم ابتلاء میں دیکھ چکے ہیں کہ مصیبت آتی چلی جائے، تو اس کے تقاضے بھی انسان کے اندر سے پیدا ہوتے ہیں. تو ایک عدل کا قانون یعنی اس پہلو سے چل رہا ہوتا ہے، اگرچہ وہ اس طرح نہیں ہے جیسے کہ قیامت میں اس کا ظہور ہوگا. یہاں پر بھی یہ اسی طرح ہے، یعنی کیا ہوتا ہے، کیا تبدیلی آتی ہے کسی قوم کے اندر، اس کو ہم نے دنیا کی تاریخ کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی، وہ علم و اخلاق کی پستی ہوتی ہے. یہ ایک عمومی مشاہدہ ہے، لیکن یہاں جو بات بیان کی گئی ہے وہ بس اتنی ہی ہے کہ تبدیلی تمہارے ہاں آنی ہے، میری تبدیلی نے اس پر منطبق ہونا ہے. میں کب ذلت و نقبت میں ڈال دوں گا، کب پٹائی شروع کر دوں گا، کب عذاب کا تازیانہ برساؤں گا، یہ اصل میں تمہارے اندر آنے والی تبدیلی کے نتیجے میں ہونا ہے. تو اس کو صرف یہاں بیان کیا گیا اور کچھ نہیں. اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ کسی کے ٹالے نہیں ٹل سکتی، اور نہ اللہ کے مقابل میں ان کا کوئی مددگار ہو سکتا ہے. یعنی اس موقع کے اوپر پھر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ یہ کہیں کہ فلاں کا دروازہ پکڑ لیں گے اور فلاں زنجیر ہلا دیں گے اور فلاں کی دہلیز پر چلے جائیں گے تو اس کے نتیجے میں تبدیلی آ جائے گی، وہ پھر نہیں آ سکتی. فلا مرد لہو، یعنی اذا اراد اللہ بقوم سوء، پہلے یہ بیان کیا کہ میرا یہ ارادہ واقع کیسے ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے تمہارے اندر آنے والی تبدیلی کے نتیجے میں. لیکن جب یہ ارادہ واقع ہو جاتا ہے تو پھر تم جیسے جو جی چاہے کرو، پھر اس میں تبدیلی نہیں آتی، بس ختم ہو گیا معاملہ. اس کی بڑی ایک سادہ سی مثال وہ ہے کہ جب بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا کہ تم لوگ جاؤ، فلسطین کا علاقہ میں نے تمہارے لیے خاص کر دیا ہے، تم ان قوموں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹ دو گے، کوئی مقابلے میں نہیں کھڑا ہوگا، لیکن وہ اس کے لیے راضی نہیں ہوئے. جب راضی نہیں ہوئے تو ناراضی کا اظہار ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ کہا گیا کہ اب تم لوگ اسی صحرا میں رہو گے، اور سوائے یوشع اور کالب کے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ آئیے، ہم اللہ کے بھروسے کے اوپر اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے تیار ہیں، سوائے ان دو لوگوں کے لیے یہ فرما دیا کہ کوئی داخل نہیں ہوگا. اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ کہہ دیا گیا کہ آپ بھی اسی صحرا میں دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. یعنی یہ نہیں کہ ان سے کوئی جرم ہوا تھا، لیکن جب قوم اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوئی تو پیغمبر کو بھی وہیں اٹھا لینے کا فیصلہ کر لیا گیا. یہ صورتحال دیکھ کر یک بہ یک بعض لوگوں کے اندر بیداری پیدا ہوئی. تو بائبل میں آپ دیکھیں کہ وہ پھر اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اب ہم نے آپ کی بات بھی نہیں سننی، ہم جا رہے ہیں جہاد کرنے کے لیے. اس موقع کے اوپر جو بائبل کا وہ حصہ ہے اس کو بھی نکال کے پڑھیے تو بیان کر دیا کہ اب کچھ نہیں ہونا، یعنی یہ جو بلا آ گئی ہے اب یہ نہیں ٹل سکتی، خدا کے اس قانون کا اب نفاذ ہو گیا ہے، اب تم سب کے سب بھی اٹھ کھڑے ہو تب بھی کچھ نہیں ہو سکتا، معاملہ اب سپرد ہو گیا خدا کے اس قانون کے. اب یہ 40 سال صحرا گردی میں گزرنے ہیں، پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے کیا نہیں، کیونکہ جو موقع تمہیں دیا گیا تھا وہ تم بدقسمتی سے کھو بیٹھے ہو. تو قوموں کے ساتھ یہ معاملہ اس طرح ہوتا ہے، یعنی ان کے ہاں ایک تبدیلی خود ان کے اندر آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس تبدیلی کے لحاظ سے معاملہ کرتے ہیں. یہ تبدیلی اگر خیر کی طرف ہے تو اللہ کی تائید اور نصرت حاصل رہتی ہے، اور یہ تبدیلی اگر شر کی طرف ہے، یہ اگر اخلاقی لحاظ سے پستی کی طرف ہے، اگر یہ علم کے خلاف تبدیلی آ گئی ہے، تو لازمی نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ ایک وقت کے بعد اللہ تعالیٰ بھی پھر اس قوم کو ذلت اور نقبت کے حوالے کر دینے ہی کا فیصلہ کر لیتے ہیں. اس اصول کو بیان کر دیا، چنانچہ فرمایا ہے. اب یہ دیکھیے دوسری جگہ، یعنی یہاں پر تو اتنی بات کہی گئی مخاطبین کی رعایت سے کہ تم جو جلدی مچا رہے ہو، خدا کا پیغمبر موجود ہے اور یہ کہہ رہے ہو کہ جو ہونا ہے ہو جائے، تو اس کے لیے ایک قانون ہے، قاعدہ ہے، اس کے مطابق ہوگا. یہاں صرف اتنا ہی حوالہ تھا. اس کے بعد آگے کیا کیا، اب یہ بتایا ہے کہ یہ معاملہ دنیا کی ہر قوم کے ساتھ ہوگا، یعنی خود قرآن مجید نے اس کو بطور اصول آگے اطلاق کر کے بتا دیا. اس کو ہم دیکھتے ہیں. چنانچہ فرمایا ہے کہ یہ معاملہ دنیا کی ہر قوم کے ساتھ ہوگا، اور اس کے نتیجے میں، یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی قوم کی گرفت کا معاملہ ہے، وہ علم و اخلاق کے لحاظ سے جب پستی میں گر جاتی ہے تو اس کی گرفت کا معاملہ یہ ہر قوم کے ساتھ ہوگا، یہ آگے بتا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے خود. کوئی قوم بھی دنیا کے اندر اس قانون سے ماورا نہیں رہے گی، ہر ایک قوم کے ساتھ ہوگا. اس کے دو نتیجے نکلیں گے. اس کے نتیجے میں کوئی قوم ہلاک کی جائے گی، یعنی آہستہ آہستہ وہ زمانے اور تاریخ کی گرد میں گم ہو جائے گی، اور کسی کو عذاب شدید سے دوچار ہونا پڑے گا. یعنی کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ دنیا دیکھے گی کہ اس کی پیٹھ پر تازیانہ برس پڑا ہے. اب ہم تاریخ میں جب دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا ہے پوری تاریخ کے اندر، تو تاریخ بتاتی ہے کہ پہلے حام اور سام کی اولاد اس کے لیے منتخب کی گئی. یعنی یہ انتخاب کا لفظ ذہن میں رکھیے، دنیا کے اسٹیج پر پہلے جو قومیں اب نمودار ہوئیں وہ زیادہ تر افریقی قومیں تھیں. تاریخی معلومات جو ہمیں حاصل ہیں ان سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ زیادہ تر حام کی اولاد تھیں، سیدنا نوح علیہ السلام کے بیٹے حام کی اولاد. اس کے بعد سام کی اولاد، سامی قومیں ہیں جو دنیا کے اسٹیج پر نمودار ہوئیں، ایک کے بعد دوسری قوم آتی چلی جا رہی ہے. یعنی جب یہ قومیں اس طرح دنیا کے اسٹیج پر ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ باقی قومیں کوئی قابل ذکر قومیں ہی نہیں ہیں، کہیں دور پڑے ہوئے ہیں. اس موقع کے اوپر تصویر جو دنیا کی بنتی ہے وہ یہ ہے. آپ دیکھتے ہیں نا کہ سامی اقوام ایک کے بعد دوسری اقتدار حاصل کرتی چلی جاتی ہے، سلطنتیں بنتی چلی جاتی ہیں، قومیں اٹھتی چلی جاتی ہیں. تاریخ کے اسٹیج کے اوپر گویا ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ایک تھیٹر ہے، ایک کے بعد دوسرا نمودار ہو رہا ہے. لیکن اس کے مقابل میں یہ نہیں کہ دنیا میں اور جگہ قومیں نہیں ہوتی، وہ بھی موجود ہوتی ہیں. میں جس ملک میں ابھی رہ کے آیا ہوں وہاں جو قوم آباد ہے 5000 سال سے آباد ہے. اپنے ہاں ان کے ہاں کچھ نظام، کچھ قاعدے، کچھ ضابطے، کچھ بادشاہتیں چلتی رہی ہوں گی مختلف صورتوں میں، لیکن دنیا کے اسٹیج پر ان کی کوئی جگہ نہیں. سامی قوم سیمیٹک. تاریخ بتاتی ہے کہ پہلے حام اور سام کی اولاد اس کے لیے منتخب کی گئی، اور پچھلے 500 سال سے اب یافس کی اولاد منتخب کی گئی. اگر آپ دیکھیں تو جس وقت سامی اقوام کا غلبہ تھا دنیا پر، تو یہ جو یافس کی اولاد ہے، یہ اقوام، یہ کہیں نظر بھی نہیں آتی تھی. یعنی معلوم ہوتا تھا کہ کہیں دور دراز پڑی ہوئی ہیں، اور اپنے اپنے طریقے کے مطابق وہاں بھی لیڈرشپ پیدا ہوتی ہوگی، ان کے اپنے کوئی نظام ہوتے ہوں گے. تاریخ پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے جاپان کی بادشاہت کوئی آج کی تو نہیں ہے، لیکن وہ دنیا کے اسٹیج پر نمودار نہیں ہو رہے ہیں. ایسے لگتا ہے پیچھے پڑی ہوئی ہیں کہیں. اور سامی اقوام ہیں کہ جو دنیا پر حکومت کر رہی ہیں، سلطنتیں وجود میں لا رہی ہیں، تاریخ گویا ان کے ساتھ چل رہی ہے. مقامی تاریخ مقامی سطح پر موجود ہے، عالمی سطح پر کیا ہو رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ ایک ایک قوم کو مقامی سطح پر جا کے دیکھنے کا عمل ایک دوسرا عمل ہے. یہاں اس اصول کو سمجھایا جا رہا ہے عالمی سطح کے اوپر جب اس کا اطلاق ہوا ہے. تو پہلے سام اور حام کی اولاد اس کے لیے منتخب کی گئی، اور پچھلے 500 سال سے اب یافس کی اولاد منتخب کی گئی ہے. یعنی حضرت نوح کے جو 3 بیٹوں کا ذکر آتا ہے بائبل ہسٹری میں، یعنی حام، سام اور یافس، تو حام کی اولاد زیادہ تر افریقی اقوام ہے، سامی قوموں سے آپ واقف ہیں، وہ دنیا میں اب بھی بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں، اور اس کے بعد یافس کی اولاد.
یہ جو یونانی یا رومی سلطنتیں گزری ہیں ان کو بھی ہم
سوال یہ کہ جو یونانی یا رومی سلطنتیں گزری ہیں ان کو بھی ہم سامی اقوام میں شامل کریں گے، یا ان کو کہاں سیکوینس میں رکھنا چاہیے؟
نہیں، ان میں سے کچھ سامی اقوام ہیں، کچھ حام کی اولاد میں سے ہیں، اور زیادہ تر وہ یافس کی اولاد ہیں، اپنی اپنی جگہ کے اوپر موجود ہیں. یعنی جس وقت ہارون رشید کی حکومت قائم تھی یہاں پہ، اس وقت بھی فرانس میں شارلمین کی حکومت قائم تھی. تو مقامی سطح پر قومیں اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن اس وقت غلبہ کن قوموں کا تھا؟ یعنی وہ کون سی قومیں تھیں کہ جن کے مقابلے میں دوسری قومیں گویا ان کی مرہون سی ہو کر رہ گئی تھی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی سلطنتیں قائم نہیں ہو رہی ہیں، وہ اپنی سلطنتیں بھی قائم کر رہے ہیں اپنے اپنے علاقوں میں. ان کا اب ہندوستانی میں دیکھیں کہ بہت سی اقوام ہیں کہ جو اپنے طور کے اوپر جگہ لے رہی ہیں، لیکن دنیا کے نقشے کے اوپر کسی قوم کی طاقت کا ظہور ہو جانا، اس کو مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے.
ایک سوال تھا جی، تھوڑا سا پیچھے جانا چاہوں گا. وہ یہ کہ جو دونوں آیات ہیں جو الجھن میرے ذہن میں پیدا ہو رہی ہے، وہ یہ
کہ ہم نے پیچھے پڑھا ابتلا کا ایک عام قانون ہے، ایک خاص قانون ہے جو رسول کی قوم کے ساتھ ہے. یہ دونوں آیات اس خاص قانون کو ریفر کر رہی ہیں، یعنی دونوں کا پس منظر سیاق یہ ہے کہ وہ عذاب کا مطالبہ کر رہی ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں عذاب لازماً آئے گا کیونکہ یہ معاملہ رسولوں کی قوموں کے ساتھ ہے، اور یہی میری سنت رہی ہے کہ میں نے ہمیشہ جب بھی رسول بھیجے ہیں اور قیامت سے پہلے یہی سنت کارگر رہے گی کہ ان کے اوپر عذاب آئے گا، اور اس کے بعد پھر ثمود کی مثالیں دی اور سارا. یہ دونوں آیات کا اصل محل تو مقام تو وہ ہے جہاں رسولوں کے ساتھ ابتلا کا خاص قانون ہے. یہ آپ کی جو آگے کا پورا مقدمہ ہے، یہ تاریخ سے استنباط تو یقینی طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ دنیا میں یہ ہو رہا ہے، ان آیتوں کو یہاں کیسے پلیس کیا گیا؟
دوسری آیت کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں، وہاں ایک قاعدہ بیان کیا گیا ہے اور اس میں عذاب کو او کے ساتھ بیان کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے یہ ایک صورت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہلاکت کی سپرد کر دیتا ہے یہ دوسری صورت ہے. اس وجہ سے وہاں تو صرف وہ عذاب زیر بحث نہیں ہے. اب یافس کی اولاد منتخب کی گئی، یعنی عالمی سطح پر غلبے کے لیے. برطانیہ کی تاریخ بہت پرانی ہے، یورپ کے ملکوں کی بہت پرانی تاریخ ہے. وہ قومیں اپنے طریقے پر اپنی حکومتیں قائم کر رہی ہیں، لڑ بھیڑ بھی رہی ہیں اپنے ساتھ، لیکن عالمی سطح پر غلبے کا زمانہ کب آیا ہے یہ ہے زیر بحث. تو یافس کی اولاد کے لیے عالمی سطح پر غلبے کا زمانہ کوئی اب سے 500 سال پہلے شروع ہوا، جب چنگیز خان کی اولاد صحراؤں سے نکلی اور انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی. آپ کو معلوم ہے کہ عربوں کے ساتھ کیا ہوا. ظاہر ہے کہ اس وقت سامی اقوام میں گویا عرب دنیا کے اوپر ایک طرح سے حکومت کر رہے تھے، بڑی طاقتیں وہی تھیں. یہ آخری اقوام ہیں جن پر تاریخ کا خاتمہ ہو رہا ہے. یہ کیوں کہا میں نے؟ اس لیے کہ دوسری جگہ قرآن مجید نے یہ بیان کر دیا ہے کہ قیامت کے قریب حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہ یافس کی اولاد ہے جس کو دنیا پر عمومی غلبے کی کیفیت حاصل ہو جائے گی. دوسری جگہ اس کو بیان کر دیا ہے. تو گویا یافس کی اولاد ہے کہ جس نے اب پوری دنیا کے اندر اپنے آپ کو منوانا ہے. تو یہ عمل 500 سال سے شروع ہے. یعنی مسلمانوں کے ہاں یہ جو عثمانی سلطنت ہے وہ اصل میں اولاد یافس کی سلطنت ہے. اس کا تعلق مذہب سے نہیں ہے، اقوام سے ہے. کوئی قوم مسلمان ہو گئی ہے، مسیحی ہو گئی ہے، کوئی ماننے والی ہے، کوئی نہیں ماننے والی، یہ زیر بحث نہیں ہے. زیر بحث یہ ہے کہ تاریخ کے عمل میں یہ یافس کی اولاد ہے جس کے غلبے کا فیصلہ ہو گیا ہے. انتخاب کیسے ہوا ہے ہم نہیں جانتے، لیکن تاریخ کا پہیہ الٹ گیا ہے. اب ظاہر ہے کہ اس کے کچھ اسباب وہ بھی ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں. چنگیز خان نکلا ہے تو آخر نکلنے کے پیچھے کوئی قوت موجود ہے، لیکن یہ عمل کیسے ہوتا ہے اس میں خدائی انتخاب کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہے جس کو آپ بیان کر سکتے ہیں. یقیناً علم و حکمت کی بنیاد پر ہوتا ہوگا. ان قوموں کا عروج جس طریقے سے ہونا شروع ہوتا ہے تو گویا سارے اسباب اس کے ساتھ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وہی عرب اقوام آپ دیکھتے ہیں کس طرح سے پہلے ہسپانیہ سے کھدیڑ کر پھینک دی جاتی ہیں، یہاں سے کھدیڑ کے پھینک دی جاتی ہیں، یک بیک وہی خلافت جو ہے وہ مصر میں اپنا خلط اتارتی ہے اور وہ عثمانیوں کے گلے میں پہنا دیتی ہے. تو ان کی طرف وہ اقتدار منتقل ہو جاتا ہے. قرآن کا ارشاد ہے کہ اس کے بعد قیامت برپا ہو جائے گی. یعنی یہ جو آخری حصہ ہے یہ اولاد یافت کا، اس کو دوسری جگہ بیان کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون. اس کو ہم آگے دیکھیں گے جہاں علامات قیامت زیر بحث آئیں گی کہ وہ کس طریقے سے ہوگا. اب یہ قانون جو ہے یہ سورہ بنی اسرائیل میں بیان کیا ہے. یہ اس قرآن مجید کی 17ویں سورہ ہے اور یہ 58 آیت ہے. یہ بتایا ہے کہ ام من قریت الا نحن مہلکوها قبل یوم القیامہ. یعنی یہ ساری باتیں قرآن نے بیان کب کی ہیں؟ جب کہ ایک قوم نے تقاضا کر دیا ہے کہ عذاب کیوں نہیں آتا. یہ جب بیان کرنے لگا ہے قرآن مجید تو اس کے ساتھ قاعدے بیان کرنے شروع کر دیے ہیں. یعنی پہلے یہ بیان کیا کہ عذاب جلدی کیسے آ سکتا ہے، ابھی مجھے دیکھنا ہے کہ تم کس جگہ پر کھڑے ہوتے ہو، تو تمہارے عمل پر اس نے مترتب ہونا ہے. اس وجہ سے یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ تم کہو کہ آ جائے تو آ جائے گا. نہیں، یہ اس قانون کے مطابق آنا ہے. یعنی تمہاری طرف سے کسی رویے کا اظہار ہونا ہے. وہ رویہ کیا ہوگا، اس کی کیا نوعیت ہوگی، اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے. دوسرا معاملہ کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بستی ایسے نہیں ہے جسے ہم قیامت کے دن سے پہلے ہلاک نہ کریں. اب یہ دیکھیے نا کہ معاملہ اٹھ گیا. اس لیے کہ قیامت تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب اللہ کے رسولوں کے ذریعے سے آنے والے عذاب کی چیز نہیں ہے. یعنی قیامت سے پہلے جس کو ہم ہلاک نہ کریں یا اس کو سخت عذاب نہ دیں, تو دونوں صورتیں بیان کر دیں. یعنی ایک چیز یہ ہے کہ ایک قوم ہلاکت کے سپرد ہو جائے گی عام تاریخی عمل کے نتیجے میں, اور دوسرے یہ ہے کہ سخت عذاب دنیا میں اس کو دیا جائے گا. وہ کون سی قومیں ہیں جن کی طرف رسولوں کی بعثت ہوئی ہے؟ تو اب گویا دو طرح کی اقوام دنیا میں ہمارے سامنے آ گئیں, ایک وہ کہ جن کی طرف اللہ نے اپنے کسی رسول کی بعثت کی, اس پر عذاب آئے گا, شدید عذاب, سخت عذاب, جیسے قوم ثمود پر آیا, قوم عاد پر آیا, جب وہ اپنے رویے کو سرکشی پر لے جاتی ہے, یعنی خدا کے مقابلے میں سرکشی. خدا کے مقابلے میں یہ سرکشی پیغمبروں کے اتمام حجت کے نتیجے میں ہوتی ہے, تو عذاب اسی دنیا میں آ جاتا ہے اور سخت عذاب آتا ہے. اور یہ سرکشی علم اور اخلاق کے میدان میں عام قانون کے لحاظ سے ہوتی ہے, تو اللہ تعالیٰ نقبت کے, ذلت کے حوالے کر دیتے ہیں اور ایک تدریج کے ساتھ ہلاک ہو جاتی ہیں قومیں, یعنی دنیا کے اسٹیج سے غائب ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اسٹیج سے غائب ہونے کا مطلب کیا؟ قومیں مر جاتی ہیں, مٹ جاتی ہیں عذاب کے نتیجے میں. تو قوم مٹا دی جاتی ہے, ہوتی ہیں موجود لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی دنیا کے اندر, سرفرازی نہیں ہوتی ان کو دنیا میں, وہ اپنا سر اٹھا کے چلنے کی پوزیشن میں نہیں رہتی. اور یہ کہا کہ کانا ذالک فی الکتاب مستورہ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا کانا ذالک فی الکتاب مستورہ, یہ عذاب کے لیے جلدی نہ مچائیں. حقیقت یہ ہے کہ کوئی بستی ایسی نہیں ہے جسے ہم قیامت کے دن سے پہلے ہلاک نہ کریں یا اس کو سخت عذاب نہ دیں, یہ خدا کے نوشتے میں لکھا ہوا ہے. یعنی ہر قوم کو اس قانون کے اندر سے گزرنا ہے, یا اس پر عذاب شدید آئے گا یا وہ ہلاکت کے سپرد ہو جائے گی. عذاب شدید آنے کی صورتیں کیا ہیں اس کو دوسری جگہ بیان کر دیا کہ ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا, یعنی اس طرح کا سخت عذاب دنیا میں کسی قوم پر آ جائے اس کے لیے رسول کی بعثت ضروری ہے, لیکن اگر رسول کی بعثت نہیں ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ او مہلکو, ہلاکت کے سپرد ہو جائے گی. اور یہ کب تک یہ قانون جاری رہنا ہے؟ قبل یوم القیامہ, قیامت کے دن تک اسی قانون کے مطابق معاملہ ہوتا رہنا ہے. کانا ذالک فی الکتاب مستورہ, یہ خدا کے نوشتے میں لکھا ہوا ہے, گویا سنت اللہ ہے. مہلکوہ ختم ہو گیا, مہلکوہ ختم نہیں ہوا. آپ اس او پر نگاہ ڈالیں جو اس میں لکھا ہوا ہے, یعنی دو شکلیں ہونی ہیں, یا وہ مہلکوہا ہوگا یا معذبوہا ہوگا, دو صورتیں ہونی ہیں. تو یہ بتایا گیا ہے کہ ہر قوم کے ساتھ دو صورتیں ہونی ہیں. تو اب معذبوہا کن کے ساتھ ہونا ہے؟ جن کی طرف رسول کی بعثت ہوئی. مہلکوہا کن کے ساتھ ہونا ہے؟ جن کی طرف رسول کی بعثت نہیں ہوئی. اس لیے کہ عذاب کے لیے بتا دیا گیا ہے کہ رسول کی بعثت کے بغیر نہیں ہو سکتا.
لیکن ہلاک تو وہاں ہو رہے ہوتے ہیں, رسول کے قوم کے ساتھ جو
یہاں ہلاکت اس معنی میں بیان ہی نہیں ہوا. یہ چونکہ یہ تخیر کے ساتھ آیا نا معذبوہا, تو یہ وہ ہلاکت نہیں ہے کہ جس کے نتیجے میں قوم گویا زمین سے مٹا دی جاتی ہے, یہ وہ ہلاکت نہیں ہے. یہ ہلاکت کی وہ تعبیر ہے کہ گویا وہ قوم اپنے آپ کو کھو بیٹھی, ختم ہو گیا اس کا معاملہ, یعنی اب وہ دنیا کے اندر گویا نہیں رہی.
جیسے کوئی آدمی برا کام کرتا ہے کہتا تم نے ہلاک کر لیا.
تو یہ مہلکوہا اسی لیے او کے ساتھ بیان کیا کہ صورتیں دو ہونی ہیں, یا قوموں کو ہلاکت کے سپرد ہو جانا ہے یا عذاب کے سپرد ہو جانا ہے. تو گویا یہ بیان کیا کہ یہ طریقہ جو ہے, یہ دیکھیے یہاں جو الفاظ زیر بحث ہیں ان میں ایک تو یہ کہ دو صورتیں پیش آنی ہیں, دوسرے یہ کہ یوم قیامت تک یہی صورت رہنی ہے, تیسری یہ کہ کان ذالک فی الکتاب مستورہ, یہ خدا کے نوشتے میں لکھا ہوا ہے, یعنی اس کے خلاف نہیں ہو سکتا.
یہ بات یہ کہ جو عام قومیں ہیں وہ یا تو اپنے کسی دنیا کا جو نظام چل رہا ہے اس کے تحت ہلاک ہو جائیں گی, یا پھر قیامت والے دن کے پاس پہنچ کے تو ہلاک ہو ہی جائیں گی.
یہ قیامت سے پہلے ہے, قبل یوم القیامہ.
اچھا,
یعنی قیامت تو زیر بحث ہی نہیں ہے یہاں.
ٹھیک ہے,
دنیا میں عزل و نصب کا کیا قانون چل رہا ہے؟
ٹھیک ہے,
اس میں پوری بات بیان کی ہے, یعنی یہ کب ہونا ہے؟ قبل یوم القیامہ ہونا ہے, قیامت کے دن تک اسی قانون کو جاری رہنا ہے. قیامت کے بعد تو ہم انفرادی حیثیت سے خدا کی عدالت میں ہوں گے, وہاں قوموں کا کیا سوال ہے؟ وہاں پر تو میں آپ
ایک بات جو سمجھ میں آ رہی ہے کہ مطلب ہر قوم, کہنے ہر قوم کو ہلاک ہونا ہے, مطلب کہ جتنی بھی قومیں ہیں جو اب تک قیامت تک آئیں گی ان میں سے وہ ہلاک ہوں گی, مطلب وہ اب اس سے کیا مراد ہے ہلاک ہوں, وہ ذہن میں پھنس رہی ہے بات.
یعنی اپنی حیثیت کھو بیٹھیں گے, ہلاکت کا مطلب یہ ہے کہ قوم جو تھی وہ جس جگہ پر کھڑی تھی وہاں نہیں رہی, دنیا کی تاریخ میں گم ہو کے رہ گئی. کتنی قومیں ہیں جن کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں کہ وہ اٹھیں, دنیا کی تاریخ میں آئیں, بڑا مقام تھا ان کا, روما کی سلطنت قائم ہوئی, کہاں گئی؟ اس کے بعد وہ چھوٹی چھوٹی قومیں بکھر گئی. اب اس کے بعد کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ سلطنت روما ہے. اچھا, اسی طرح عرب قوم ایک مقام پر پہنچی, اب اس کے بعد کہاں ہے دنیا میں؟ کوئی بھی نہیں جانتا. یعنی ایک قوم جو ہے وہ اپنی اصل حیثیت کھو بیٹھی. تو جو ہلاکت ہے وہ یہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ معدوم ہونا شروع ہو جاتی ہے, یعنی اس کی وہ حیثیت ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے, جو سرفرازی کا مقام اس کو حاصل ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. دوسری صورت کیا ہے؟ معذبوہ, کہ اس کے اوپر دنیا میں عذاب آ جائے.
نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سر یہ سرفراز قومیں جو ہوں گی وہی جو قومیں معدوم ہی تھیں اور معدوم ہی رہیں گی وہ اس میں شامل نہیں ہیں.
دیکھیے اس کو پہلے پوری بات کو سمجھ لیجیے. یعنی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کچھ قوموں کو سرفرازی عطا فرماتے ہیں, باقی قومیں اپنے اپنے طریقے کے مطابق دنیا میں زندگی بسر کر رہی ہیں. ان کے لیے اللہ کا قانون عدم اور وجود کا جاری ہے, ہر قوم کے لیے جاری ہے. ہم اس کو کس طرح سمجھیں گے؟ اسی طرح سمجھیں گے نا جب ہم دنیا کے اسٹیج کو دیکھیں گے. یعنی قانون تو ہر قوم کے لیے بیان کر دیا گیا اور ایسا ہی ہو بھی رہا ہے. یعنی دنیا کے اندر چھوٹی چھوٹی قوموں کی بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ دنیا میں اپنے علاقے میں اپنی جگہ پر تاریخ کے کسی خاص مرحلے میں اسٹیج پر نمودار ہوتی ہیں. اگر اس علاقے میں آپ چلے جائیں, اس دور کی تاریخ میں چلی جائیں, تو معلوم ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پر ایک قوم کی بڑی زبردست سلطنت قائم ہو گئی تھی, فلاں جگہ ان کو بڑا اقتدار حاصل ہو گیا, تو پھر وہ آہستہ آہستہ معدوم ہو گئی. یہ عمل تو ہر قوم کے ساتھ جاری ہے جو دنیا کے اندر بھی قومیں موجود ہیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ایک زمانے میں نے سب بستیوں میں رسول بھیجے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عذاب شدید کا معاملہ بھی بے شمار قوموں کے ساتھ ہوا, وہ ہو رہا ہے. اس معاملے کو اگر عالمی سطح پر سمجھنا چاہیں, یعنی یہ ایک تو ہے نا چھوٹی سطح پر یہ معاملہ ہو رہا ہے, یوں سمجھیے کہ جس وقت آپ ایک ریاست قائم کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک واشنگٹن میں اس کا مرکزی نظام ہے جو زوال, انحطاط, عروج کے مراحل سے گزر رہا ہے. اس کے نیچے ریاستیں موجود ہیں, وہ اپنی جگہ اسی عمل سے گزر رہی ہیں. اس کے نیچے چھوٹی چھوٹی کاؤنٹیز موجود ہیں, وہ بھی اپنی جگہ اسی نظام سے گزر رہی ہیں. اچھا, اب یہ کہ کیا ہم ان چھوٹی چھوٹی جگہوں پر جا کر اس کو سمجھیں گے؟ تو وہاں تاریخ کی معلومات ہمارے پاس کم ہوتی ہیں. اس لیے مثال اس بات کی دی گئی ہے کہ آپ اس کو عالمی سطح پر سمجھیں تو وہاں بھی یہی قانون جاری ہے. یعنی یہ نہیں کہ وہ قوموں چھوٹی قوموں پر جاری نہیں ہے. قرآن مجید نے یہ بیان کیا, ہر جگہ جاری ہے. اگر تم غور کر کے دیکھو تو سب قومیں اسی طریقے سے آ رہی ہیں, جا رہی ہیں, اپنا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں. یعنی ان کے اندر مٹنے کا عمل جاری ہے, ہلاکت کی طرف بڑھ رہی ہیں. اب آپ جاننا چاہتے ہیں اس بات کو, کیسے جانیں گے؟ کوئی مثال لیں گے نا. تو مثال عالمی سطح پر مثال کیا ہے؟ حام, سام اور یافث کی اولاد کا ایک کے بعد دوسری جگہ آتے چلا جانا, یہ عالمی سطح پر اس کا ظہور ہے. خود یافث کی اولاد میں دیکھیں کتنی قومیں ہیں جو اسی مراحل سے گزر رہی ہیں. یعنی اس سے پہلے برطانیہ عظمیٰ کی سلطنت دنیا بھر میں قائم تھی, اب انہی کا ایک حصہ ہے جو امریکہ کی قیادت میں دنیا کے اوپر, انہی کا ایک حصہ ہے کہ جس کا تعلق روس کی سوویت یونین کی سلطنت سے تھا. تو سبھی یہ اسی قوم کے مختلف حصے ہیں, لیکن عالمی سطح پر غلبہ کس کو؟ یافث کی اولاد. یعنی انہی کے مابین تبادلہ ہو رہا ہے. تو یہ مثال ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی قوموں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہو رہا. یعنی اس کو پھر اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اللہ کے قانون کے مطابق جس طریقے سے انسان پیدا ہو رہے ہیں, صبر اور شکر کے لیے منتخب کیے جا رہے ہیں, مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد موت کے قریب چلے جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں, یہی معاملہ قوموں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. وہ بھی ایسے ہی منتخب ہوتی ہیں, اسی طریقے سے اپنا اپنا کردار ادا کرتی ہیں. دو میں سے ایک چیز ہو جاتی ہے, یعنی یا وہ دنیا کے عام قانون کے مطابق ہلاکت کے سپرد ہو جاتی ہیں, اور یا کوئی رسول بھیج کے ان پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے. یہ قانون دنیا کی سب قوموں کے ساتھ جاری ہے. یہی جو ان کی قومی حیثیت ہے, یہ عالمی حیثیت بھی تو ہے نا, تو سمجھنے کے لیے اس کو دیکھ لیجیے. تو یہ سمجھنے کی مثال ہے, ورنہ ہر قوم کے ساتھ ایسے ہی ہو رہا ہے. اسی لیے اس کو جب بیان کیا ہے تو آپ دیکھیے نا جن الفاظ میں بیان کیا ہے, امن کریتن, کوئی بستی بھی ایسی نہیں. بستی کا لفظ جو ہے وہ قرآن مجید میں اصل میں نمائندہ بستیوں کے لیے استعمال ہو جاتا ہے. یعنی جس طریقے سے ہم بولتے ہیں کہ اسلام آباد نے یہ فیصلہ کیا ہے، در حالانکہ وہ پاکستان کا فیصلہ ہوتا ہے، یا دہلی نے یہ رائے قائم کی ہے، تو یہ کریا اس طریقے سے بول لیا جاتا ہے، ایسے ہی بولا گیا ہے. تو ان کو اس موقع پر یہ کہا گیا ہے کہ یہ عذاب کے لیے جلدی نہ مچائیں، اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے ایک اجل مقرر کر رکھی ہوئی ہے، اس کے مطابق اس نے اپنا عمل مقرر کر پورا کرنا ہے. اب عرب تو ظاہر ہے کہ گوشہ خمول میں پڑی ہوئی قوم ہے، قرآن کہتا ہے ان کے ساتھ بھی اسی قانون نے روبہ عمل ہونا ہے. یہ جو حام، سام اور یافس کی مثال دی گئی ہے، یہ اس لیے دی گئی ہے کہ آپ چھوٹی جگہ پر اس کو اس طرح نہیں سمجھ سکتے، عالمی سطح پر سمجھ لیں. اس بحث کو ہم جاری رکھیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.